أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. انسان کی حیات اجتماعی کے لیے خداوند تعالیٰ نے جو قوانین و سنن مقرر فرمائے ہیں اور جن کے مطابق حیات انسانی جاری ہے، ان میں ایک قانون حیات و ہلاک امم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ قوموں کو، امتوں کو، یا کوئی بھی شکل ہو انسانی حیات اجتماعی کی، ان کو ہلاک بھی کرتا ہے اور انہیں حیات بھی عطا کرتا ہے. جس طرح سے انفرادی طور پر انسان کی دونوں حالتیں ہیں، حیات بھی ہے وہ ہلاک بھی ہے، انسان کو زندگی بھی ملتی ہے اور زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے. یا جس طرح اصل کائنات میں حق تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہے، خود نظام ہستی میں حیات بھی ہے وہ ہلاک بھی ہے. کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر حیات ہے، وہ یہی حیات ان کی نہایتاً ختم ہو جاتی ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. نظام ہستی میں حیات کے مختلف مظاہر ہیں. ابتدائی ترین حیات حیات نباتاتی ہے. حیات نباتاتی جس میں نشو و نما ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں جمادات ہیں جو فاقد حیات ہیں، ان میں کسی قسم کی حیات نہیں ہے، یعنی ظاہر و محسوس حیات جمادات کے اندر نہیں ہے، لیکن نباتات میں ہے. پودوں میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کے جو پودے ہیں ہر شکل میں، ان میں حیات ہے، ہلاک بھی ہے. پودے زندہ بھی ہوتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، ان کی حیات کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح حیوانی حیات ہے، نباتاتی حیات سے بالا تر درجہ حیوانی حیات کا ہے. حیات وجود میں آتی ہے اور حیات کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، ہلاک بھی ہے. اور تسلسل حیات میں حیات انسانی ہے. انسانی حیات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ انسانی حیات کا حیات فردی ہے، انفرادی حیات، اور ایک اجتماعی حیات ہے. انفرادی حیات انسانی میں قانون یہی ہے کہ حیات میں آتا ہے اور پھر فردی طور پر انسان ہلاک بھی ہو جاتا ہے، جیسے جسم انسان ہے. اجتماعی حیات جو کبھی قوم کی شکل میں ہے، کبھی قبیلے کی صورت میں ہے، کبھی کسی اور سماجی حالت میں ہے، اس کے اندر بھی حیات بھی ہے وہ ہلاک بھی ہے، دونوں قانون ہیں. اور دونوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے سنن مقرر کیے ہیں. ان قوانین کے مطابق حیات ہوگی، وجود میں آئے گی، اور کچھ دیگر قوانین بنائے ہیں جن کے مطابق یہ حیات ختم بھی ہو جائے گی. حیات نباتاتی و حیات حیوانی و حیات فردی، ان کے بھی قوانین ہیں، لیکن انسانی ارادے سے قائم نہیں ہیں وہ قوانین. ان میں انسانی ارادے کا دخل نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا دخل ہے، مشیت الہی سے فقط وہ حیات وجود میں آتی ہے اور مشیت الہی سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہے پھر بھی قانون کے مطابق، مثلا حیات نباتی قانون الہی کے مطابق وجود میں آتی ہے اور قانون الہی کے مطابق ختم ہو جاتی ہے. انسانی ارادہ یا خود نباتات کا ارادہ اس میں مؤثر نہیں ہے. اسی طرح حیوانی حیات قانون الہی کے مطابق وجود میں آتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے، نہ حیوان کا ارادہ اس میں شامل ہے نہ انسان کا ارادہ اس میں شامل ہے. لیکن انسانی حیات میں انسانی ارادہ شامل ہے، انفرادی حیات میں بھی اور اجتماعی حیات میں بھی. البتہ انفرادی یعنی جسمانی حیات میں، بنیادی حیات میں، اصل حیات میں انسانی ارادہ شامل نہیں ہے، اس کی کچھ حالتوں میں انسانی ارادہ شامل ہے. انسان اپنے ارادے سے اپنے اندر حیات پیدا نہیں کر سکتا اور اپنے ارادے سے اپنی حیات کا خاتمہ نہیں کر سکتا، خدا کرے گا. فی الجملہ اس کے حالات میں انسانی ارادہ شامل ہے کہ اپنی حیات کو خوشگوار بنانا، ناگوار بنانا، تلخ بنانا، مختصر کرنا، طولانی کرنا، اس میں انسانی ارادہ شامل ہے. لیکن قومی حیات کے اندر، اجتماعی حیات کے اندر مکمل طور پر انسانی ارادہ شامل ہے. حیات اجتماعی یہ انسان کا دار و مدار انسانی ارادے پر ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس حیات کی اساس انسان کا اپنا ارادہ ہے اور اس کا ہلاک بھی انسان کے اپنے ارادے سے ہوگی. یہ مکمل طور پر اس قانون الہی کے تحت ہے کہ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب خود اپنے اندر تغیر لاتے ہیں تو خدا بھی انہی کے مطابق، جس طرح وہ خود ایجاد کرتے ہیں تغیر، اسی تغیر کے مطابق اللہ بھی ان کے حالات میں تغیر ایجاد کر دیتا ہے. بس آغاز یہاں انیشیٹو انسانی ارادے سے ہوتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. لیکن حیات اجتماعی اور ہلاک اجتماعی کا مفہوم مختلف ہے، نہ مفہوم حیات و ہلاک، یعنی مصداقاً نمونہ اس کا یا کیفیت اس کی مختلف ہے حیات فردی اور ہلاک فردی سے. جسم کی حیات اور جسم کی ہلاک، اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر ایسی حالت پیدا ہو کہ نشو و نما کرے اور عکس العمل دکھائے اور اس کے اندر رشد شروع ہو جائے، یہ حیات جسمانی ہے. ہلاک جسمانی کہ روح کا رابطہ اسے کٹ جائے، یہ حالتیں ساری ختم ہو جائیں، جس کو موت کہتے ہیں. لیکن اجتماعی حیات میں یوں نہیں کہ ساری قوم ختم ہو جائے، جس طرح کسی دھماکے میں مر جائیں، لاشیں بن جائیں، سانس رک جائے اور روح بدن سے جدا ہو جائے تو اس کو ہلاک کہتے ہیں، یا اگر چل پھر رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں تو اس کو حیات اجتماعی کہتے ہیں. حیات اجتماعی و ہلاک اجتماعی، قومی حیات و قومی ہلاک، اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ بے حیثیت قوم، بے حیثیت سماج، بے حیثیت معاشرہ و سماج، اس کے اندر کچھ خاص آثار اگر موجود ہوں اسے کہیں گے یہ زندہ قوم ہے، اور اگر اس کے اندر یہ آثار نہ ہوں وہ ہلاک شدہ قوم ہے، مردہ قوم ہے. البتہ قرآن مجید نے سابقہ قوموں سے ایسے نمونے بھی پیش کیے ہیں کہ جنہیں ہلاک کیا گیا ہے اور جسمانی طور پر بھی ہلاک ہوئے ہیں، سیلاب میں بہہ گئے ہیں، زلزلے میں دب گئے ہیں، بیماریوں نے ان کو گھیر لیا ہے، آفات کی زد میں آئے ہیں اور جسمانی طور پر بھی حیات ختم ہو گئی ان کی، یعنی بے حیثیت قوم بھی مر گئے اور بے حیثیت فرد بھی مر گئے، فردی حیات کا بھی خاتمہ ہو گیا ان کا، ایک قوم اس طرح سے نابود ہوئی ہے. خوب ظاہر ہے جب تمام قوم کے افراد جسمانی موت مر جائیں تو خواہ نہ خواہ تب حیات اجتماعی بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ حیات اجتماعی یا ہلاک اجتماعی یہ طبعی ہے، یعنی حیات فردی کا خاتمہ جب ہوتا ہے اور تو کہ سب افراد مر جاتے ہیں، جیسے بعض علاقوں میں ایسے آتا ہے تباہ کن زلزلہ، ایک پوری آبادی مکمل طور پر دب جاتی ہے، اب جسمانی طور پر ان کی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بالتبع حیات اجتماعی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن جہاں اختصاصاً اجتماعی زندگی ختم ہوتی ہے وہ حیات فردی ختم نہیں ہوتی، یعنی جسمانی موت واقع نہیں ہوتی لیکن اجتماعی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے بھی نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں. اور یہ زیادہ اہم ہلاک ہے کہ جہاں پر جسمانی طور پر ایک قوم کے افراد زندہ ہوں لیکن حیات قومی مر چکے ہوں، ہلاک ہو چکے ہوں، مکمل طور پر ہلاک شدہ ہوں. اب اس کے لیے ہمیں حیات و ہلاک کا معنی دیکھنا ہے کہ حیات کو قرآن نے کس معنی میں استعمال کیا ہے اور ہلاک کو کس معنی میں استعمال کیا ہے. حیات کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہم نے، حیات اس حالت کو کہتے ہیں جس میں شے کے اندر تحرک پیدا ہو جائے، عکس العمل پیدا ہو جائے. جب ایک شے تحرک شروع کرے، احساس اس کے اندر آئے اور اس احساس کے بدلے میں حرکت عکس العمل دکھائے، اس حالت کو حیات کہا گیا ہے. بعض علوم میں بھی، فلسفہ میں بھی حیات کی یہی تعریف کی گئی ہے. علم فلسفہ میں فلسفہ یعنی حیات فلسفی یعنی مجموعہ ادراک، احساس و عمل، کہ اگر ایک موجود احساس پیدا کرے، علم حاصل کرے، ادراک اس کو حاصل ہو اور اس کے ادراک کے مطابق اس سے عمل بھی ہو، اسے حیات کہا گیا ہے. مجموعہ ادراک و عمل کو حیات سے تعبیر کیا گیا ہے. مثلا ذات خدا حی ہے، وہ اس کا معنی یہی کرتے ہیں حضرات فلاسفہ کہ حی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی ذات میں نشو و نما ہے، حیات خدا اس طرح سے ہے جیسے مخلوق کی حیات ہے، بلکہ حیات خدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو علم ہے اور مطابق با علم خداوند تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، وہ مطابق علم الہی اللہ تعالیٰ کا عمل بھی انجام پاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیات الہی. وہ حی قیوم ہے، یعنی مسلسل صاحب علم ہے، وہ مسلسل صاحب عمل ہے، فعل ہے، یعنی مطابق با علم خدا سے فعل سرزد ہوتا ہے. جیسا علم ہے اللہ کا، اسی علم کے مطابق فعل انجام پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ معنی حیات کیا جاتا ہے خدا کی ذات میں. لیکن جب مخلوقات میں ہم آتے ہیں تو اسی معنی کو تھوڑا متناسب و مخلوق تطبیق کرتے ہیں. مثلا حیات نباتی، اس میں بھی یہی چیز ہے، نشو و نما ہے. نشو و نما کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ایسی حالت ہے جو باعث بنتی ہے کہ رشد کرے، یعنی باہر کے اجزاء کو جذب کرے، اپنے ساتھ ضم کرے اور ضم کر کے اپنے وجود کو بڑھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہے، یہ پودا یا یہ درخت، یا نور کو یا دیگر اجزاء کو، ہوا کو، آکسیجن کو جذب کرے، اسے جذب کر کے اپنے وجود کا حصہ بنائے اور اس کے ذریعے سے رشد کرے، نشو نما کرے اور اثر ظاہر کرے. یہ حیات نباتاتی ہے. حیات حیوانی بھی اسی چیز کا نام ہے، احساس و احساس کے مطابق حرکت کا نام ہے، لیکن حیوانی حد تک، احساس حیوانی و حرکت حیوانی. انسان کے اندر بھی حیات کا یہی معنی ہے کہ احساس و حرکت، لیکن حیات کا مطلب جیسا پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ حیات سے ایک اور جو لفظ بنا ہے وہ حیا، سانپ. سانپ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ عکس العمل دکھاتا ہے، یعنی سکڑ جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے. یعنی واضح ترین صحرا میں اگر جائیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ سانپ کو حیا کیوں کہتے ہیں صحرائی علاقے میں، چونکہ سانپ کے مشابہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لکڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، رسیاں بھی پڑی ہوتی ہیں، جنگل تو نہیں ہوتا، ریگستان ہے، اس ریگستان کے اندر رسیاں ہوتی ہیں، اور ایک محاورہ بھی ہے عربوں کے اندر حاطب اللیل یا حاطب اللیل، حاطب اللیل یعنی رات کو لکڑیاں اکٹھی کرنے والا، صحرا میں جلانے کے لیے رات کو لکڑیاں جو اکٹھی کرتا ہے، اور یہ عموماً لکڑیوں کے بجائے یہ سانپ اکٹھے کر کے لے آتا ہے، کیونکہ رات کو سردیوں میں سانپ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، بے حرکت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور صحرا میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے، یہ دیکھتا ہے جو چیز بھی گول ہے لمبی ہے وہ سمجھتا ہے یہ لکڑی ہے رسی ہے، وہ اس کو اٹھا کے لے آتا ہے جلانے کے لیے، جب اپنے گھر میں لاتا ہے وہ اس کو انڈیلتا ہے، اپنے پلڑے کو نکالتا ہے اس میں سے تو اندر سے سارے سانپ نکلتے ہیں، یہ تشبیہ دی جاتی ہے یہ محاورہ ایسے انسانوں کے لیے جو آنکھیں بند کر کے علم حاصل کرتے ہیں، اکثر جو پڑھتے ہیں وہ حاطب اللیل ہیں، شعور کے بغیر، بصیرت کے بغیر، شعور و بصیرت کے بغیر جو کام کیا جائے اس فرد کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ حاطب اللیل ہے، ہر کھری کھوٹی مضر مفید چیز ہر چیز جمع کر رہا ہے اور اس کو علم سمجھ رہا ہے، جبکہ انہیں میں سے بہت ساری چیزیں اس کی ہلاکت کا باعث ہے، وہ سب خرافات کو بھی علم سمجھتا ہے، بدعات کو بھی علم سمجھتا ہے، جہالت کو بھی علم سمجھتا ہے، ہر حماقت کو بھی علم سمجھتا ہے، جو کچھ جہاں سے ملے وہ صحیح سمجھتا ہے، وہ ویسے لوگ ہیں جو کوئی بات کرے کہتے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی اس نے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں حاطب اللیل ہے، یعنی تاریکی میں ہیں، ظلمت میں ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے کہ رسی کون سی ہے، لکڑی کون سی ہے، سانپ کون سا ہے، بس لمبائی دیکھتے ہیں اور اٹھا کے بوری میں ڈال لیتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر بات اچھی لگتی ہے، ہر بات دینی لگتی ہے، ہر بات انقلابی ہے، ان کے نزدیک سب انقلابی ہیں، پورا جہان انقلابی ہے سارا، یہ حاطب اللیل ہیں بے شعور لوگ جو ظلمات کے اندر رہ رہے ہیں، جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بعضوں کو ظلمات کے اندر چھوڑ دیا، آزاد کر دیا ہے، فی ظلمات لا یبصرون، ظلمات اندھیری راتوں میں خدا نے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ جو جمع کرتے ہیں کرتے رہیں، اکثر سانپ جمع کر لیتے ہیں، صحرائی زندگی میں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ رسی ہے لکڑی ہے یا سانپ ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں، اگر وہ عکس العمل دکھائے، عکس العمل بھی دکھاتا ہے یہ کہ سکڑ جائے، اگر رسی ہو تو خوب نہیں سکڑتی، اس میں جان نہیں ہے، احساس نہیں ہے، لکڑی میں بھی احساس نہیں ہے لیکن رسی میں احساس ہے، رسی سانپ میں یہ احساس ہے چونکہ زندہ ہے، لہٰذا جو ہی اس کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو فوراً سکڑ جاتا ہے، اس کو حیا کہتے ہیں، حیا یعنی عکس العمل دکھانے والا، ایسا جانور جو حرکت کرتا ہے، رد عمل دکھاتا ہے، احساس کرتا ہے، اس احساس کے مطابق رد عمل دکھاتا ہے، جبکہ دوسری چیزیں رد عمل نہیں دکھاتی، یہ حیات کا معنی ہر موجود کے اندر ہے، حیات کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس کے اندر احساس ہو اور احساس کے مطابق رد عمل ہو، احساس کے مطابق عکس العمل اس کے اندر موجود ہو اور اس سے صادر ہو، قومی حیات کا بھی یہی معنی ہے، قومی حیات کا مطلب یعنی قومی شعور، اور قومی شعور کے مطابق عکس العمل، قومی شعور سے مراد یہ نہیں ہے کہ راشن پتہ ہو اس کو، غلے کا پتہ ہو کہاں سے ملتا ہے کہاں سے نہیں ملتا، مارکیٹوں کا اس کو علم ہو، یہ قومی شعور نہیں کہلاتا، قومی شعور خاص شعور ہے بحیثیت قوم، بحیثیت امت جب پیدا ہوتا ہے کسی مجموعے کے اندر اس کو قومی شعور کہتے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ ایک حالت میں یا ایک علاقے میں رہتے ہوں لیکن سب کے سب اپنی نفسا نفسی میں مبتلا ہوں، مجھے کھانا کیا ہے، مجھے پینا کیا ہے، مجھے پہننا کیا ہے، دوسرے کا کیا بنے گا اسے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی فکر میں، یہاں شعور ہے اس کو لیکن اپنی ذات کا، اپنی نفس کا ہے، قومی شعور اس کو نہیں کہتے، قومی شعور یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس کو بدن کے بارے میں احساس ہے، مثلا بدن میں احساس صرف آنکھ کو اپنا احساس نہیں ہوتا، آنکھ کو پورے وجود کا احساس ہوتا ہے، پورے وجود کی حالت کا احساس ہوتا ہے. مثلا بدن کے ہر حصے کو ہر حصے کا احساس ہے. اگر بدن کے کسی ایسے حصے میں چوٹ لگے، چبھے کوئی چیز، تو ہاتھ فوراً اٹھتا ہے. بس ہاتھ کو بھی خبر ہوتی ہے، آگاہ ہوتا ہے ہاتھ، اور آگاہ ہو کر باقاعدہ رد عمل دکھاتا ہے کہ مجھے یہاں حالانکہ جو چیز چبھی ہے یا درد محسوس ہوا ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہوا، نہ ہاتھ سے مربوط ہے وہ عضو. کان پہ تکلیف ہوئی ہے اس کو، پاؤں پہ تکلیف ہوئی ہے اس کو، لیکن ہاتھ فوراً اٹھ کے جاتا ہے اس کی طرف. یہ بدنی شعور ہے جو بدن کے اندر آٹومیٹک طور پر موجود ہے، اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے. آپ نہ بھی ہاتھ اٹھانا چاہیں تو اٹھ جاتا ہے، خود ہی اٹھ جاتا ہے، چونکہ ایک مرموز شعور بدن کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اور فوراً وہ درک جب بدن کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہر اس بدن کا رد عمل دکھاتا ہے اس شعور کے مطابق. قومی شعور اس طرح کا ہے کہ بحیثیت قوم جو ادراک و شعور انسان کے قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور بحیثیت قوم اس شعور کے مطابق جو حرکت و رد عمل ہوتی ہے، رد عمل ہوتا ہے، اس کو قومی حیات کہا جاتا ہے. اگر یہ ختم ہو جائے، قومی شعور ختم ہو جائے اور قومی شعور کے مطابق حرکت و رد عمل ختم ہو جائے، یہ قومی ہلاکت ہے. یہاں جسم موجود ہیں، افراد موجود ہیں، فیملیز موجود ہیں، زن و مرد موجود ہیں، شادیاں بیاہ ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، سیر افطار ہو رہا ہے، لیکن بحیثیت قوم ہلاکت ہے، قوم مر گئی. جس طرح مثال پھر بدن کی ہی دیں ہم، مثلا بدن میں فالج ہو جاتا ہے، مفلوج، ایک حصہ پورا یا پورا بدن. ہوتا ہے بسا اوقات، حادثہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، صحت دے انشاءاللہ. بعض اوقات یہ تکلیف بدن میں شروع ہوتی ہے کہ جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں، یعنی ادراک کا جو ذریعہ ہے بدن کے اندر، شعور کا جو سبب ہے یا ذریعہ ہے جہاں سے پورے بدن کے اندر یہ شعور دوڑتا ہے، احساس، اس کو حرام مغز کہتے ہیں. مواصلاتی نظام، مواصلاتی نظام حرام مغز، جو جس کی شاخیں، جس کے کنیکشن پورے بدن میں دوڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایک ایک بال کے نیچے اس کا کنیکشن موجود ہے، تارایو یہ اس کی، ناخن میں، پورے بدن میں، ہر سیل میں، ہر خلیے میں اس کے کنیکشن ہیں. بسا کا چوٹ لگتی ہے انسان کو ریڑھ کی ہڈی میں، گردن میں، اور کٹ جاتا ہے وہ یا دب جاتا ہے. جب کٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے، تو یہی ختم ہو جاتا ہے، احساس پورے بدن کا ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. خون پہنچ رہا ہے بدن کو، لیکن حرام مغز کا رابطہ پورے بدن سے کٹ گیا ہے. خون چل رہا ہے، یعنی راشن پہنچ رہا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، سحر افطار ہو رہی ہے، پیٹ بھر رہا ہے، خالی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے، ادراک ختم ہو گیا ہے، احساس ختم ہو گیا ہے، چونکہ احساس کا جو ذریعہ تھا وہ کٹ گیا ہے. دیکھیں ہوں گے ایسے لوگ، مفلوج، نچلا دھڑ پورا مفلوج ہوتا ہے. مفلوج کا مطلب یہ نہیں کہ خون نہیں جا رہا اس میں، خون ہوتا ہے، اگر آپ کاٹیں باقاعدہ خون نکلتا ہے وہاں سے. احساس ختم ہو گیا ہے، مواصلاتی نظام بدن کے اس حصے سے کٹ گیا، یا ہاتھ سے فالج میں کٹ جاتا ہے، یہ موت ہے. اس کو کہتے ہیں حیات اجتماعی بدن کی. یا راشن نہیں کٹا، وہ موت جو ایسی موت جس میں مٹی میں دفن کر دیں، وہ نہیں ہوئی، راشن مل رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، سارا کام، خون دوڑ رہا ہے بدن کے اندر، لیکن شعور بدنی تم مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. لہذا اس ہاتھ کو اگر آپ سوئی چبوئیں، نہ یہ ہاتھ کوئی رد عمل دکھاتا ہے، نہ دوسرا ہاتھ کوئی رد عمل دکھاتا ہے، نہ آنکھ رد عمل دکھاتی ہے، نہ زبان. ابھی مثلا آپ کا جسم سالم ہے، اگر آپ کو کوئی کسی بھی بدن کے حصے میں کوئی سوئی چبوئے، آپ پورے بدن سے حرکت کرتے ہیں فوراً اکڑ جائیں گے، منہ سے کہیں گے یہ رد عمل ہے، یہ آنکھ فوراً رد عمل دکھا رہی ہے، ناک رد عمل دکھا رہا ہے، زبان رد عمل دکھا رہی ہے، ہاتھ رد عمل دکھا رہا ہے، پورا بدن جھٹکا لگا ہے اس کو، یہ رد عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احساس ہے، شعور ہے، اجتماعی شعور پورے بدن کے اندر موجود ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پر، ایک ملی یا ایک دہم ملی جگہ پر سوئی چبھی ہے اور عکس العمل پورے بدن نے دکھایا ہے، اس بڑے حصے نے، پورے نے عکس العمل دکھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور ہے اس کے اندر، پورے بدن کے اندر۔ لیکن اگر یہ مر جائے، فالج ہو جائے، شعور ختم ہو جائے، اب آپ اس کی انگلی کاٹ لیں، ہاتھ کاٹ لیں، کوئی بھی، وہ دیکھ رہے ہوگا، آنکھ سے دیکھ رہے کٹ رہا ہے، لیکن اس کو ذرا برابر احساس نہیں ہے۔ آپ اس کو چٹکی بھریں، آپ اس کو سوئیاں چبھوئیں، آپ اس کو سوئے چبھوئیں، جو مرضی ہے کریں، کوئی بدن کا حصہ، کوئی بھی عکس العمل نہیں دکھاتا، چونکہ شعور ختم ہو گیا اس کے اندر۔ یہ مثال ہے قومی شعور کی، کہ قومی شعور اور ہوتا ہے اور قومی راشن اور ہوتا ہے۔ ممکن ہے قوم راشن کھا رہی ہو، یہ قومی حیات کی علامت نہیں ہے کھانا پینا اس کا۔ قومی حیات دو رکن ہیں اس کے، قومی شعور و قومی رد عمل، یہ زندہ قوم کہلاتی ہے۔ بے حیثیت قوم شعور ہو و بے حیثیت قوم رد عمل ہو، اسی طرح قومی ہلاکت بھی ہے۔ قومی ہلاکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے قوم راشن کھا رہی ہے، کھانا پینا جاری ہے، کما رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، جشن، غم، سوگ سب ہو رہا ہے، لیکن قومی شعور ختم ہو گیا ہے، اور قومی شعور کے خاتمے کے نتیجے میں قومی حرکت بھی ختم ہو گئی ہے، قومی رد عمل بھی ختم ہو گیا ہے، قومی تحرک بھی ختم ہو گیا ہے، قومی رشد، ترقی، نشو و نما، رشد، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہلاک، یہ قوم کی ہلاکت ہے۔ بدن زندہ ہیں، جسم زندہ ہے، جس طرح آزاد جسم کے زندہ ہیں، مفلوج ہو گئے، یعنی ہلاک ہو گئے، مر گئے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک موت ہے اس موت سے کہ جب ایک قوم جسمانی طور پر مر جاتی ہے، سیلاب میں، زلزلے میں، حادثے میں، آسمانی بجلی میں، کسی طبی غیر طبی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، جسمانی موت مرتی ہے، اور جسمانی موت مرنے کے نتیجے میں قومی حیات کا بھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ بھی موت ہے قومی۔ لیکن بری موت، بدتر موت یہ ہے کہ بدن زندہ ہوتے ہیں، سالم ہوتے ہیں، لیکن قومی شعور مر جاتا ہے و قومی تحرک مر جاتا ہے، قومی سفر ختم ہو جاتا ہے، قومی حرکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی قومیت کے اندر جو، قوم کے اندر جو رابطہ ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حیات اجتماعی انسان معرض ہلاکت میں ہے، اور یہ ہلاکت بھی قانون الہی کے مطابق انسانی ارادے سے واقع ہوتی ہے۔ یہ حیات بھی، قومی حیات اور قومی موت، قومی ہلاکت، ہر دو انسانی ارادے کے تابع ہیں۔ اگر ایک قوم بے حیثیت قوم شعور حاصل کر لے، خدا بھی اس کے لیے وہی تبدیلی لے آئے گا جیسے باشعور قوم کے لیے ہونا چاہیے، جو مناسبت رکھتی ہے ایک باشعور قوم کے لیے، وہی حالات خدا بھی اس کے لیے فراہم کر دے گا۔ جیسے ہم معمولاً دیکھتے ہیں، لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، سمجھدار لوگ، مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے اولاد میں ایک بہت باشعور بچہ ہے اس کا، تو وہ باپ، ماں باپ دونوں اس باشعور بچے کے لیے جو کچھ وسائل فراہم کرتے ہیں وہ مناسبت رکھتے ہیں اس کے شعور کے ساتھ۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اسی خاندان کے اندر ایک ذہنی اپاہج ہو، بے شعور ہو، ذہنی طور پر پسماندہ بچہ ہو، اس کے لیے وہ سب کچھ فراہم نہیں کرتے، چونکہ اس کے کام نہیں آنا، یہ کیوں دیں اس کو؟ اس کے لیے وہی چیزیں فراہم کرتے ہیں جو اس کے کام آتی ہیں، بس ان اسے کسی اچھے اسکول میں داخل نہیں کراتے، ہے ذہنی طور پر اپاہج ہے، شعور نہیں ہے اس کے اندر، ادراک نہیں ہے اس کے اندر، اس کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتے، اس کے لیے وہ انتظام اہتمام نہیں کرتے۔ خداوند تعالیٰ بھی باشعور امتوں کے لیے ان کے شعور کے متناسب ماحول ان کے لیے فراہم کر دیتا ہے وسائل. بے شعور قوموں کو کیوں دے یہ ساری چیزیں؟ مثلا بے شعور قوموں کو رہبر کیوں دے؟ بے شعوروں کو امام کیوں دے؟ بے شعوروں کو وہ عزت وہ مقام کیوں دے؟ خدا ضائع کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اپاہج, ذہنی اپاہج بچے کو آپ لائبریری بنا کے دے دیں, جس کو الف بے نہیں آتا پڑھنا, آپ اس کے لیے یہ کام کریں, اس کے لیے کھلونے دیں تاکہ سرگرم رہے دن بھر, ان کے ساتھ کسی طرح سرگرم رہے. باشعور کے لیے جو وسائل درکار ہیں اس کے شعور کے متناسب وسائل اللہ دیتا ہے, بے شعوروں کے متناسب خدا ان کو وسائل دیتا ہے. وہ بے شعوروں کو جو حکمران چاہیے وہ آپ کے شعور کے ساتھ مناسبت, ایسے حکمران مناسبت رکھتے ہیں, چونکہ اس سے بہتر اگر دے دیے گئے تو وہ ان حکمرانوں پر ظلم ہوگا, جیسا کہ ہوا ہے. مثلا علی علیہ السلام بالکل بے شعوروں کے اندر تھے, خوب دیکھا کتنا ظلم کیا بے شعوروں نے علی علیہ السلام پر, وہ پھر ختم کر دیا, اللہ نے لے لیا کہ تم نہیں ہو, اس قابل نہیں ہو کہ علی جیسا رہبر تمہارا ہو, تم معاویہ کے قابل ہو, چونکہ سطح شعور تمہاری اتنی ہے کہ یہ شخص تمہارے اوپر حکومت کرے. یہ انحطاط, پہلے ان کا شعور بڑھا, خوب رسول اللہ ان کے حکمران تھے, شعور جب کم ہوا جس سطح کا شعور تھا اسی سطح کے لوگ ان کو ملتے گئے. بس قومیں ہمیشہ اپنی حیات میں اور ہلاکت میں اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے اس میں جاتی ہیں. شعور کا راستہ اختیار کریں اور تحرک کا راستہ اختیار کریں, قومی حیات اور قومی حیات کے نتائج سامنے آتے ہیں, اور بے شعوری کا راستہ اختیار کریں, بے تحرکی اختیار کریں, قومی موت ہے اور قومی موت کے راستے اختیار کرتے ہیں. قرآن مجید نے ذکر کیا کہ کون کون سی راہیں ہلاکت کی طرف جاتی ہیں, یعنی بے شعوری کی راہیں یا ہلاکت جس کو ہلاک کہا گیا ہے, اور کون سی راہیں ہیں جو حیات کی طرف جاتی ہیں. ہلاک قرآن مجید میں چونکہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور قرآن کی اپنی اصطلاحات میں سے ہے, خوب ہمیں قرآنی زبان اس کے سمجھنے چاہیے کہ قرآن ہلاکت کس کو کہتا ہے. ہمارے ذہن میں ہلاکت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے, سانس ختم ہو جائے, اس بم لگے مر جائے, بیماری کی وجہ سے مر جائے, اسپتال میں مر جائے, اس کو ہلاکت کہتے ہیں. اور خصوصاً اگر بری راہ پر ہو, عام ہمارے استعمالات میں بری راہ پر ہو تو اس کو ہلاک کہا جاتا ہے. مثلاً دوسروں کو کہتے ہیں شہید ہو گئے, جان بحق ہو گئے, دشمن کے بندے ہلاک ہو گئے, ہمارے جان بحق ہو گئے. مثلاً ایک ہی بس میں ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں دونوں گروہ بیٹھے ہوئے تھے, حریف مخالف, دونوں مر گئے. تو حریف کے لیے کہتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا, اپنی کے لیے کہتے ہیں یہ جان بحق ہو گیا. تو ہلاک عام استعمال میں بری موت کے لیے یا بری راہ میں موت کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید میں ہلاک خاتمے کے لیے. عموماً جو ہلاکت کے معنی ہیں کیے گئے ہیں اہل لغت نے بیان کیے ہیں وہ ہے ٹوٹنا, کوئی چیز برقرار ہو, متصل ہو اور ٹوٹ جائے, وہ اس کو کہتے ہیں یہ ہلاک ہو گئی, یا گر پڑنے کو ہلاک کرنا کہتے ہیں, عذاب کو بھی ہلاک کہتے ہیں, فقر بھی ہلاک ہے, خوف بھی ہلاک ہے, ختم ہو جانا یا ختم کر دینا بھی ہلاک ہے. بعض اہل لغت نے یہ لکھا ہے کہ ہلاک خراب ہونے کو کہتے ہیں, کوئی چیز جب خراب ہو جاتی ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے. مثلا دودھ, جب تک دودھ ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے, دودھ ہے, یہی دودھ پڑا ہوا ہے, برتن بھرا ہوا ہے, اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, لیکن خراب ہو گیا ہے. برتن بھرا ہوا ہے اتنا ہی ہے, آپ نے جتنے لیٹر ڈالا تھا اتنا ہی ہے, لیکن پڑے پڑے خراب ہو گیا ہے, اب ہلاک ہو گیا. یہ خراب ہونا ہلاک ہونا ہے. بس ہلاک ہونا وہ صورت میں نہیں ہے کہ برتن گرے, سارا دودھ بہ جائے زمین میں اور ختم ہو جائے, برتن خالی ہو جائے تو ہلاک ہوا ہے نا. برتن میں پڑا ہوا ہے لیکن خراب ہو گیا ہے, یہ بھی ہلاک ہے. یا بدحال ہونا, حالت بگڑ جانا, ابتر ہو جانا, یہ بھی ہلاک ہے. اگر مناسب حالت میں ہو کوئی چیز جیسے اس کو ہونا چاہیے اسی حالت میں ہو اس کو نہیں کہتے ہلاک ہے، لیکن اگر وہ حالت نہ ہو اس کی، خراب ہو گئی ہو وہ کیفیت اس کی، وہ حالت اس کی، رنگ اڑ گیا ہو اس کا فرض کریں، یا مقاومت ختم ہو گئی ہو، استقامت ٹوٹ گئی ہو اس کی، اس کو کہتے ہیں ہلاک ہو گئی ہے. بس یہ پوسیدہ دیواریں یہ ہلاک ہو گئی ہیں، پوسیدہ کپڑے ہلاک ہو گئے ہیں چونکہ استقامت ختم ہو گئی ہے ان کے اندر. یا ضائع ہو جانا، ضائع ہو جانا یہ بھی ہلاک ہے، افادہ نہ کرنا اس کا، فائدہ نہ اٹھانا اس کا. مثلا وقت ضائع ہو گیا، یہ ضائع جو وقت ہے یہ ہلاک ہو گیا ہے، یہ وقت ہلاک، عمر، عمر ساری ہلاک ہو گئی، یعنی سرمایہ ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، یعنی آپ نے سرمایہ خرچ کیا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا، تو آپ نے ڈبو دیا، ہلاک ہو گئے، ہلاک کر دیا، عمر ہلاک کر دی، وقت ہلاک کر دیا، سرمایہ ہلاک کر دیا، وسائل ہلاک کر دیے، فرصت ہلاک کر دی، موقع ہلاک کر دیا. جو چیز انسان کو ملتی ہے جس کے بدلے میں کچھ لینا چاہیے، اگر وہ نہ ملے اور یہ چیز بھی ہاتھ سے نکل جائے، اسے بھی ہلاک کرنا کہتے ہیں، چونکہ ضائع ہونا ہے یہ. بس جو جو وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنا وقت ہلاک کر رہے ہیں. قومی ہلاکت اسی معنی میں ہوتی ہے، ضائع ہونا، کمزور ہونا، بدحال ہونا، حالات خراب ہو جانا، اس معنی میں قومی ہلاکت ہے. اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا جسمانی بربادی بھی ساتھ ہو جاتی ہے اور ضمناً اجتماعی حیات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، یا جسمانی حیات قائم رہتی ہے اور قومی حیات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. قومی حیات کے ہلاکت کی علامت یہ ہے کہ بے حیثیت قوم جو اس کا رول ہے اگر وہ ادا کر رہی ہے، قوم اب یہ زندہ قوم ہے، یہ حی قوم ہے، لیکن جب ایک قوم کا رول ختم ہو جاتا ہے، کردار ختم ہو جاتا ہے، اب یہ ہلاکت ہے اس قوم کی. بے حیثیت قوم، اب کوئی رول نہیں رہا اس کا، بلکہ دوسروں کے رہینے منت ہے. جس طرح مردہ دوسروں کے رہینے منت ہوتا ہے، مردہ بے حس ہوتا ہے، بے حرکت ہوتا ہے، اسی طرح مردہ قوم بھی ہے. مردہ قوم اپنا پیٹ نہیں پال سکتی، امداد لیتی ہے. مردہ قوم اپنا دفاع نہیں کر سکتی، دوسروں سے مدد مانگتی ہے. مردہ قوم اپنے لیے کوئی راستہ نہیں تعین کر سکتی، دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، نابینا کی طرح ہے، دوسرے آئیں. جس طرح مردے کو تابوت میں ڈال کے اٹھا کے لے کے جائیں جنازہ اس کا قبرستان میں، خود چل کے قبرستان نہیں جا سکتا، مردہ کوئی کام اپنا نہیں کر سکتا، سب کچھ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے. ایک قوم اگر اس حالت میں ہو جائے کہ سب کچھ اس کا دار و مدار دوسروں کے اوپر ہو جائے، کھانا پینا وہ دیں اس کو، نظم و انضباط وہ دیں اس کو، نظام وہ دیں اس کو، ہر کام دوسرے انجام دیں، یعنی یہ ہلاک قوم ہے، یہ تباہ قوم ہے. کیوں تباہ ہوتی ہے؟ اس تباہی کی طرف خود جاتی ہیں قومیں. یہ قانون خدا ہے کہ خدا ہلاک نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود ہلاکت کا راستہ اختیار نہ کر لے، ہلاکت کے اسباب و عوامل اختیار نہ کر لے. سری خدا نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ ہم کسی قریے کو، کسی آبادی کو، کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ خود ہلاکت کا راستہ انتخاب نہ کریں، یا جب تک وہ ہلاکت کا فیصلہ خود نہ کر لیں. ہلاکت کے فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ بے حیثیت قوم فیصلہ کیا انہوں نے جو ان کی ذلت غلامی کے اوپر منتہی ہوگا. مثلا پاکستان جب بنا، پاکستان بنتے ہی پاکستان کی ہلاکت کا فیصلہ پاکستانی حکمرانوں نے اور جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے کیا، اور پاکستانی قوم نے بے حیثیت قوم اس راہ کو اختیار کر لیا، چن لیا اور اس راہ پہ چلے، اور آج ہلاکت کے اس درجے پہ پہنچائے ہیں جہاں موجود ہیں. اس پورے زمانے میں 60 سال میں ہلاکت کا سفر طے کیا ہے، یعنی وہ راہ انہوں نے اپنایا ہے جس راہ میں غلامی ان کو نصیب ہوئی ہے. ایک ملک ٹوٹا جس کے بڑے تین حصے بن گئے، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان، البتہ پاکستان بنگلہ دیش بعد میں بنا، پاکستان ٹوٹ کر، لیکن ابھی تین ایسے ہیں بڑے ایسے. البتہ پہلے سری لنکا بھی تھا، وہ بھی اسی کا حصہ تھا، ٹوٹا. نیپال، برما، یہ سب برے صغیر تھا، یہ ٹوٹ کے الگ الگ ملک بنے. لیکن جب انڈیا تقسیم ہوا یا ہندوستان تقسیم ہوا تو یہ دو بڑے ایسے بنے، ہندوستان اور پاکستان. اب ہندوستان بھی ایک قوم ہے، مذہب ان کا مشخص ہے اور سب کچھ ہے، اور اس وقت وہ معاشرہ بھی مختلف گوناگون مسائل کا شکار ہے. اتنی بڑی آبادی ہے، جمعیت ہے ان کی، لیکن انہوں نے غلامی کا راستہ ترک کر دیا، جبکہ ان کے مسائل زیادہ تھے. آبادی زیادہ ہے تو مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. مثلا ایک گھر ہو جس میں دو بچے ہوں، ایک گھر ہو جس میں 12 بچے ہوں، 20 بچے ہوں، تو 20 بچے والے کے زیادہ مسائل ہیں، دو بچے والوں کے آسان مسائل ہیں. لیکن یہ دو بچوں والے فیملی، یہ آج کہاں پہنچی ہے، اور وہ 12 بچوں والی، ایک درجن والی کہاں پہنچی ہے؟ وہ قوم اس وقت کہاں جا پہنچی ہے اور یہ قوم کہاں جا پہنچی ہے؟ آغاز سے ہی ہلاکت کا سفر انہوں نے اختیار کیا. حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، رہنماؤں نے، لیڈروں نے. علی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا جس نے حماقت کی. حماقت یہ کی کہ اس کے قبیلے میں جنگ ہوئی تو وہ شکست کھا گیا، شکست کھا کے کسی دوسرے قبیلے میں چلا گیا، وہاں جا کر اس نے پھر جنگ کی تیاری کی اور اس قبیلے کے ساتھ بھی جنگ کی. پھر اسی طرح کرتے کرتے جہاں بھی جاتا وہ جنگ کروا دیتا دو قبیلوں میں، اور نہایتاً جو نتیجہ نکلتا تھا وہ دوسرے قبیلے کی جنگ اپنے قبیلے پہ لے آتا، یعنی مرتے اس کے اپنے قبیلے والے، ساتھ والے قبیلے میں جاتا، وہاں جنگ شروع ہوتی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ دو قبیلے جو جنگ کر رہے ہوتے وہ دونوں مل کر اس کے قبیلے پر حملہ کر دیتے، اور اس کی ہر حرکت کے نتیجے میں اس کا قبیلہ ختم ہو جاتا، اور آخر کار اس کی وجہ سے سارا قبیلہ اس کا نابود ہو گیا، اور یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، پھر اسلام اس نے قبول کیا. اور علی علیہ السلام کے ساتھ بہت خیانتیں کی اس شخص نے، کئی خطبے علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں دیے، اور اس کی حماقت یہی لوگوں کو بتائیے کہ یہ وہ ہے احمق کہ جس نے اپنے قبیلے کو نابود کیا، اس شخص نے اب مسلمان ہو کر اب مسلمانوں کی نابودی کے لیے کوششیں کر رہا ہے. بظاہر بڑا فعال ہے، بظاہر بڑا دانا ہے، بظاہر بڑا سمجھدار بنا ہوا ہے، لیکن جو شخص اپنا قبیلہ ہستی سے مٹا چکا ہے اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اسے کیا توقع ہونی چاہیے کہ وہ اب مسلمانوں کو مثلا کامیاب کرے گا یا کوئی نجات کا راستہ بتائے گا. اور یہی شعور قوم کا مرض امتحان میں آتا ہے کہ ابھی مثلا 14 اگست ہے اور پاکستانی قوم جشن اور جھنڈے اور سب، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہاں تک کیسے پہنچے، یہ حالت کیسے بنی ہماری، یہ ہلاکت آمیز سفر کیسے طے کیا، کس نے کروایا، اور ابھی بھی وہی جاری ہے. مکمل طور پر غلام قوم ہے یہ، مکمل طور پر 100% غلام ہے یہ. یہی ہلاکت ہوتی ہے قوموں کی، رول ختم ہو جاتا ہے قوم کا دنیا کے اندر، اپنے خطے کے اندر رول ختم ہو جاتا ہے اس کا. بھلے کھانا پینا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے زندگی کی علامت نہیں ہیں، ہلاکت کی علامت ہیں. کہاں سے ہلاکت شروع ہوتی ہے؟ خود ہلاکت والے راہ جب اپناتے ہیں، خدا اسی طرح کا ان کو ہلاکت کی راہوں پر چلنے والوں کو ہلاکت کے رہبر، مہلک رہبر خدا دیتا ہے، ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے، مزید غلام تر بنانے والے. مثلا ابھی رہبروں نے یہاں تک پہنچایا. اب جو نئے رہبر کودے ہیں میدان میں, یہ یعنی غلام قوم کو اس سے اگلے مرحلے میں, اس سے زیادہ نچلے مرحلے میں لے جانے کے لیے آمادہ ہیں, بہترین ہیں, فٹ ہیں یہ اس کام کے لیے ابھی جو میدان میں کود رہے ہیں. قانون خدا ہے کہ اگر تم ہلاکت کی راہوں پہ چلو گے, اور ہلاکت کی راہیں مشخص ہیں, یہ روگ, یہ طریقے ہیں, یا یہ رہے راستے ہیں, ہلاکت آمیز و ہلاکت خیز, ان کو چھوڑ دو اور نجات کی راہوں پہ چلو, قوم کو حیات خدا عطا کرے گا, مری ہوئی قوموں کو حیات مل جائے گی, مری ہوئی قوموں کو زندہ زندگی ملے گی. بنی اسرائیل کے بارے میں دونوں طرح کے واقعات ہیں. بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں مارا بھی ہے, ہم نے تمہیں زندہ بھی کیا ہے, یعنی تم ہلاکت کی راہوں پہ چل کے ہلاک بھی ہوئے, ذلیل بھی ہوئے, محکوم و غلام بھی ہوئے, اور پھر وہاں سے نکلے, وہ راہیں جب تم نے بدلیں ہم نے بھی تمہارے حالات بدل دیے, اور جب تمہیں عروج ملا تم نے پھر غلامی کے راستے شروع کر دیے, محکومی کے راستے شروع کر دیے. جب محکومی کے راستے شروع کیے پھر تمہاری تباہی اور ہلاکت شروع ہو گئی. اس کو چند آیات میں مشاہدہ کرتے ہیں, اس موضوع کو, ہلاک و حیات امم کا قرآنی قانون. سورہ مبارکہ انعام میں, البتہ یہ آیا بعد کے, یعنی موضوع کے اگلے حصے سے مربوط تھی, لیکن ترتیب حفظ کرنے کے لیے یہاں سے پڑھتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے مسلم کے, جو لوگ ہلاکت کی راہ پہ چلیں گے ہم انہیں ہلاک کر دیں گے, لیکن ہلاک کرنے کی بھی قوانین ہیں, سنن ہیں, ان پر چلیں گے, اپنائیں گے تو پھر. ان میں سے ایک یہ ہے, ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم و اہلھا غافلون. یعنی خدا, یعنی اس آیت کے اندر یہ مضمون مسلم ہے کہ خدا ہلاک کرتا ہے آبادیوں کو, قرآن قوموں کو, حیات اجتماعی کو نابود کر دیتا ہے خدا. کب؟ نہ غفلت میں اور لا علمی میں, اس قوم کو پتہ ہی نہ ہو اور غفلت میں ہلاک ہو گئے ہوں, ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ہلاک کرنے سے پہلے خدا ان کے اندر ایک بیدار کرنے والا بیدارگر بھیجتا ہے, آگاہ کرنے والا بھیجتا ہے, وہ آ کر انہیں متوجہ کرتا ہے کہ یہ راستہ جدھر تم جا رہے ہو یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ قوم اس کی آواز نہیں سنتے, اس کو رد کر دیتے ہیں اور ہلاکت کی راہوں پہ جاری رہتے ہیں, پھر خدا ان کو ہلاک کرتا ہے. پس ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرآ, یعنی خدا مہلک القرآ ہے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ ظلمن و غفلت میں کسی کو ہلاک کر دے. خدا ہلاک کرتا ہے, پہلے اس کے اندر رسول مبعوث کرتا ہے, پہلے اس کے اندر پیغمبر بھیجتا ہے, پہلے کوئی آگاہ کرنے والا بھیجتا ہے, یہ لوگ اس کی آواز سنتے ہیں, ٹھکراتے ہیں اور ہلاکت والی راہوں پر پھر بھی جاری رکھتے ہیں سفر اپنا, پھر خدا ان کو ہلاک کر دیتا ہے. بس خدا مہلک القرآ ہے لیکن ظلمن نہیں کرتا, غفلت میں نہیں کرتا کسی قوم کو ہلاک, آگاہ کر کے پھر ہلاک کرتا ہے. سورہ انعام میں ہی آیا دیگر بھی ہے, آیا 6 میں ہے, الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکنہم فی الارض ما لم نمکن لکم. خوب فرمائے کہ اب الم یرو, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے, کیا یہ نہیں دیکھتے, کم اہلک نہ من قبل ہیں من قرن, کتنی نسلیں ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں, کیا نہیں معلوم ان کو, دھیان نہیں دیتے, توجہ نہیں کرتے. من قرن, یعنی کتنی نسلیں جو پہلے گزر چکی ہیں انہیں ہم ہلاک کر چکے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو مکناہم فی الارض, انہیں ہم نے طاقت دی تھی, قدرت دی تھی, وسائل دیے تھے, انہیں ہر طرح سے امکانات و وسائل ان کو دیے ہوئے تھے. مالم نمکن لکم, یعنی اتنی طاقت ان کو دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہوئی, ہم نے آپ سے زیادہ ان کو دی ہوئی تھی طاقت, لیکن پھر بھی وہ ہلاک ہوئے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, ہم نے اوپر, ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تجری من تحتہم، نہ آسمان سے ہم نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی، یعنی وہ جو تمکن ان کو تھا آسمان و زمین دونوں سے ان کے لیے نعمتیں نکل رہی تھیں، مسلسل آسمان ان کے اوپر نعمتیں برسا رہا تھا، زمین نعمتیں ان کے لیے اگل رہی تھی. فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن انہوں نے ان پر نعمت ماحول کے اندر ہلاکت کا سفر اختیار کیا، گناہوں کا، اور پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. کیا تم نہیں دیکھتے ان کے حالات بہت بہتر تھے تم سے، لیکن پھر بھی ہلاک ہوئے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم قوم دیگر لے آئے، نسل دیگر لے آئے، اور اسے بھی میدان دیا کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، ہلاکت کا یا حیات کا. حیات کا اختیار کرو گے خدا تمہیں مزید عروج عطا کرے گا، فضیلت. ہلاکت کا راستہ اختیار کرو گے تو جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اس طرح تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. اس آیہ میں جامع مضمون ہے، یعنی ایک یہ کہ خدا کا قانون ہے جو گزشتہ قوموں میں بھی جاری رہا ہے، قانون اہلاک یا ہلاک کرنا قوموں کو، قرنن قوموں کو ہلاک کیا، معاشروں کو ہلاک کیا، اجتماعی موت مرے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، غرق ہو گئے یا جسمانی موت بھی مر گئے اور قومی موت بھی مر گئے، یا یہ کہ جسمانی موت زندہ رہے قومی موت مر گئے. جس طرح فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل قومی موت مرے ہوئے تھے، ہلاک تھے، ہلاک شدگان میں سے تھے، لیکن جسمانی طور پر راشن خوب کھاتے تھے، کماتے بھی تھے، ان کو بھی دیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے. سورہ آراف میں پھر یہی ذکر فرمایا، وَقَمْ مِنْ آیہ 4 میں سورہ مبارکہ آراف، وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ بَحْثُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی آبادیاں و قریے و قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کیسے ہلاک کیا؟ بیاتن، بیاتن یعنی بیتوتہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، آسائش میں تھے. او ہم قائلون، یا مثلا گپ شپ میں اور ان کاموں کے اندر مشغول تھے، قیلولہ کی حالت میں تھے. یہ قائل قیلولہ سے ہے، یعنی یا رات کو غافل تھے، سوئے ہوئے تھے، یا دن کو قیلولہ کر رہے تھے. بیاتن رات کا سونا اور قیلولہ دن کے سونے کو کہتے ہیں. اب یہ سوئے رہتے تھے دائمن، یعنی سست لوگ تھے. بیاتن اور قائلون، دن بھر قیلولہ کرتے تھے، رات ساری سوئے رہتے تھے، اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، اور جب عذاب آنکھوں سے دیکھا ہلاک ہو رہے تھے، اس وقت ماننے لگے کہ ہم ظالم ہیں، ہم غلط راہ پہ چل پڑے. وہ قوم اسی طرح ہلاک ہوتی ہے کہ راتیں بھی ضائع کرے، دن بھی ضائع کرے، اپنے دن رات ضائع کرے. یہ بیاتن و قائلون، دن بھی ضائع کرے، رات بھی ضائع کرے، وہ ہلاکت ہی ہے. پھر اس کو کیا نصیب ہوگا؟ پوری قوم. سورہ آراف میں ہی آگے، آخر سورہ آراف میں آیا 164 میں ہے، یہ اصحاب سبت کا ذکر ہے، یعنی ایسی قوم، دھوکہ باز قوم جو خدا کو دھوکے دیتی تھی. خدا کو دھوکہ دینا ہو جاتا ہے، انسان ایسی حالت میں ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہے خدا کو دھوکہ دینے والے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ وہ خود او نے رنگ و فریب دیتے، اللہ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. یہ اصحاب سبت وہ قوم تھی جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے، شکار مچھلی کا کرتے تھے، معیشت کا ذریعہ یہ تھا ان کا. اب خدا نے ان کا امتحان لیا اور انہیں ایک دن شکار سے منع کر دیا کہ اس دن آپ شکار نہیں کریں گے. اب یہ کیا کرتے تھے کہ اس دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن رات کو یہ کر دیتے تھے کہ شکار نہیں کرتے تھے. دریا کے کنارے انہوں نے حوض بنائے ہوئے تھے پانی کے, جو نالیوں کے ذریعے دریا سے متصل تھے. اس دن یہ نالیاں کھول دیتے اور مچھلیاں ساری حوض میں آ جاتی, اور پھر ہفتے کا دن پورا ان کو نہیں پکڑتے تھے. شام جب ہو جاتی تو وہ نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ واپس دریا میں نہ چلی جائیں, مچھلیاں حوض میں قید ہو جائیں. اتوار کے دن آگے حوضوں سے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے یہ, اور پھر خدا سے کہتے کہ ہم نے, آپ نے منع کیا تھا ہفتے کو نہیں پکڑنا, ہم نے ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑی. ابھی آپ غور کریں اپنے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, کیا یہی کام نہیں کر رہے ہیں؟ شہید صدر نے ایک موضوع ذکر کیا ہے, شہید صدر کو ایک سزا صدام نے دی, بہت سخت شکنجے اور تکلیفیں, اور ایک سزا دیندار لوگوں نے دی شہید صدر کو. وہ صدام کی سزا سے زیادہ سخت تھی شہید صدر کے لیے, اور وہ اس جرم میں تھی کہ شہید صدر اس طرح کے دینداری اور اس طرح کے افکار کو بہت شدید رد کرتے تھے. ہیلے, ابھی ہیلے دین کا ایک باقاعدہ باب بن چکا ہے, چیپٹر ہے ہیلے, دینی ہیلے, شرعی ہیلے, کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی شریعت کے قانون کے مطابق کریں, شریعت کی خلاف ورزی کریں اور شریعت کے ہی قانون کا ہی سہارا لے کر کریں. وہ ہو سکتا ہے, مثلا شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ روزہ رکھیں, اب اگر مسافر ہیں تو نہ رکھیں, یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر مسافر ہیں تو نہ رکھیں, اگر مسافر ہیں تو روزہ نہ رکھیں. خوب, اب ہیلا کیا کرتا ہے؟ ہیلا یہ کرتا ہے کہ اگر روزہ نہ رکھنا ہو تو مسافر ہو جائیں, یہ ہیلا ہے, شریعت کے ذریعے شریعت کو توڑنا. موڈ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, خوب سفر کرو, مسافر بن جاؤ, کھاؤ پیو عیش کرو, یہ شریعت کے ذریعے شریعت کی خلاف ورزی ہے, یہ ہیلا ہے. شہید صدر اس کو بہت سختی سے کنڈم کرتے تھے کہ یہ دین کی نابودی کے برابر ہے اور قوموں کی ہلاکت کا سفر ہے یہ, اگر شریعت سے شریعت کی خلاف ورزی. جیسے وکلاء جو ہوتے ہیں عدالتوں میں, یہ ماہر ہوتے ہیں کہ قانون کے ذریعے سے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے, بہت ماہر ہوتے ہیں قانون سے. یہ ایسے جیسے یہ مثلا روزہ چھوڑوانے کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ سفر کرو, آپ گھر سے نکل جاؤ, کھا پی کے پھر واپس آ جاؤ شام کو, باہر کھا پی کے. اس طرح کے اور بہت سارے ہیلے سکھاتے ہیں, مثلا آپ نے خمس نہیں دینا, کروڑوں روپے خمس بنتا ہے. اب خمس کا کیا ہے؟ خمس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو حساب کرو, جتنے بچت آپ کے پاس ہے اس کا خمس دے دو, پانچواں حصہ دے دو. وہ ڈیٹ کون سی ہے؟ فرض کریں وہ 1 جنوری ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ 30 دسمبر کو رات کو سارے پیسے بیوی کے نام کر دیتا ہے, اور 1 جنوری کو بالکل فقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, کیونکہ سارے پیسے بیوی کو دے دیے کروڑوں روپیہ. 1 جنوری کو حساب کرتا ہے اور اتنا فقیر ہے کہ خود داتا صاحب سے کھانا لا کے کھائے مثلا, اور 1 جنوری گزر جاتی ہے, 2 جنوری کو بیوی سے سارے پیسے واپس لے لیتا ہے, اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے. اور یہ ہیلے بتائے جاتے ہیں باقاعدہ. مثلا بینک سے آپ نے حرام قرض ربا لینا ہے, وہ آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک کے اندر, بینک آپ کو سود دے رہا ہے, وہ حرام ہے, جنگ با خدا ہے, کیسے حلال کریں؟ وہ آپ بینک کے ساتھ کاروبار کریں. کیا کاروبار کریں؟ کہ بینک کے پاس آپ پیسہ رکھیں, بینک آپ کو سود دے گا, جب سود دے گا تو آپ کیا کریں, بینک کو ایک پینسل بیچیں. پینسل مثلا بینک نے آپ کو 10 لاکھ روپیہ سود دیا ہے, آپ اس کے بدلے بینک کو کچھ دے دیں. کیا دے دیں؟ پینسل دے دیں, یا بینک آپ کو پینسل دے دے, کہے کہ ہم نے آپ سے پینسل خریدی ہے 20 کروڑ کے بدلے, پینسل چھوٹی یہی بال پوائنٹ, یہ بال پوائنٹ آپ کا اس کی قیمت طے کی ہے بینک نے اور اس نے مل کر 20 کروڑ روپیہ, کہ بینک نے 20 کروڑ کے بدلے آپ کو پینسل بیچی ہے, آپ نے پیسہ بینک کو دے دیا, اور کیا خریدا؟ پینسل. بس کاروبار ہو گیا. یہ کاروبار ہے. خب پھر آپ گئے کاروبار میں, بینک نے آپ کو سود دیا, ایک پینسل آپ نے بینک کو دے دی کہ یہ جو آپ نے مجھے 10 کروڑ دیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو پینسل دے رہا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ شرعی ہیلے حرام کو حلال کرنے کے لیے. شہید صدر بہت تند حملہ کیا اس ہیلا گری پر کہ یہ یہود کا طریقہ کار ہے. یہود اس طرح کے ماہر ہوتے تھے, تورات سے تورات کی خلاف ورزی کے طریقے نکالتے تھے, نقطے نکالتے تھے. اس طرح سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیلی طریقہ یہی ہے. یہ یہود تھے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑتے, حوض بناتے تھے, نالیاں بناتے تھے تاکہ مچھلی حوض میں آ جائے, پھر بند کر دیتے تھے وہ نالی اور اتوار کو پکڑتے تھے اور اللہ کو کہتے تھے کہ اے اللہ دیکھا ہم نے ہفتے کو کوئی مچھلی نہیں پکڑی, ہم نے ساری اتوار کو پکڑیں گے, کتنے مخلص بندے ہیں تیرے ہم. یہ طریقے ہلاکت کے طریقے ہیں. جب کوئی قوم اس طرح کے ہیلا بازی میں پڑ جائے, خدا و تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ہلاکت کا طریقہ ہے. یہی قومیں ہلاک ہوتی ہیں جو اس طرح کے فریب فراڈ ہیلے اور قانون کو بائی پاس کرنا, شریعت کو, رائے خدا کو بائی پاس کرنا اس طرح سے شروع کر دیں. آپ نے دیکھا بسا اوقات مثلا ممنوع روڈ پر جاتے ہیں, ون وے پر چڑھ جاتے ہیں, جیسے یہ فیروز پور روڈ ہے, اب ڈبل ہے یہ, ایک طرف آنے کے لیے ایک طرف جانے کے لیے. آپ اس روڈ پہ آنا چاہتے ہیں جو جانے کے لیے ہے, اب کیا کریں؟ ریورس گیئر میں جائیں آپ, کئی کلو میٹر ریورس گیئر میں جائیں آپ. کیونکہ میں تو خلاف تو نہیں کر رہا, میرا منہ اگر ادھر ہوتا گاڑی چلا رہا تھا چلان ہوتا میرا, چونکہ پشت ہے میری ادھر, جا ادھر ہی رہا ہے, لیکن گاڑی کا رخ ادھر کیا ہوا ہے, ریورس گیئر میں جا رہا ہے. اب کیا ہے؟ چالان نہیں ہوگا. وہ غلطی تو تم کر رہے ہو جس مقصود کے لیے کہا گیا تھا اس روڈ پہ نہ آئیں آپ, یہ صرف جانے والوں کے لیے, آنے والوں کے لیے نہیں ہے. وہ تو خرابی ہو رہی ہے. آپ گاڑی کا منہ ادھر کرو یا گاڑی کے پشت ادھر کرو, غلط قانون تو غلط کر رہے ہو آپ. مثلا آپ کو کوئی آدمی کہے کہ اس دروازے سے آنا ممنوع ہے, اب آپ الٹے کھڑے ہو جائیں پشت کر کے, منہ ادھر کر کے دروازے کی طرف پشت کر کے ریورس جائیں آپ, اسے کہیں کہ آپ نے کہا تھا اس دروازے سے آنا ممنوع ہے, میں تو منہ ادھر ہے, میں یہاں تو نہیں رہا ہوں, یہ غلط ہے. جب یہ قومی رویہ بن جائے, قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ جو قوم تھی اس کا رویہ یہ بن گیا تھا. یہ نمونہ پیش کیا ہے مچھلی پکڑنے کا طریقہ, یہ نمونہ ہے. اب آپ کوئی قوم بھی یہ طریقہ اگر اختیار کر لے, اس طرح سے اپنے فرائض, اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے ٹالنا شروع کر دے اور خدا کے دین کو اس طرح استہزاء شروع کر دے, کھیلنا شروع کر دے دین خدا سے, وہ ہلاکت کا راستہ ہے. اس کا نقصان اللہ کو کیا ہے؟ کیا نقصان ہوتا ہے اس سے خدا کو؟ خود ہلاک ہو گیا. اسپتال کے جو قوانین ہیں, اگر ہم اسپتال کے قوانین کے مطابق ہی اسپتال کے قوانین کی خلاف ورزی کریں, علاج کے جو قوانین ہیں انہیں علاج کے قوانین کی روشنی میں ہی انہیں ہم خلاف ورزی کریں, وہ ڈاکٹر کا کیا اس میں نقصان ہے, اسپتال کا کیا نقصان ہے؟ خود انسان ہلاک ہوگا, خود تباہ ہوگا. مثلا جب ہم مثال دیں, طالب علموں کی مثال دیں, ایک طالب علم جب قانون کے ذریعے سے قانون جب توڑتا ہے کس کا نقصان ہوتا ہے؟ مثلا درس میں نہ آنے کے لیے پیٹ درد کا بہانہ کر لے, چونکہ یہاں قانون ہے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو وہ درس میں نہ آئے, اب یہ بیمار بن جاتا ہے اور درس میں نہیں آتا, کس کا نقصان کر رہا ہے؟ مدرسہ ناکام ہو جائے گا, استاد فیل ہو جائے گا, اللہ استاد سے پوچھے گا یہ کیوں نہیں آیا, خود محروم ہو رہے ہو. بہانہ کرے میں اس عذر کی وجہ سے, اس عذر کی وجہ سے, اس وجہ سے یہ ہو گیا, چونکہ عذر ایک قانونی جواز ہے, اب یہ قانونی جواز لے کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, خود اپنی محرومیت کے لیے جواز بنا رہا ہے کہ میں اس وجہ سے محروم, اس وجہ سے محروم, اس وجہ سے. پہلے منع کیا نا کہ محروم ہی ملعون ہوتا ہے قرآن مجید میں, جو لان ہے یعنی جو رحمت خدا سے محروم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ملعون. وہ کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ملعونوں میں شامل کریں جن سے خدا نے رحمتیں روک لی ہیں؟ چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تم اس طرح سے اٹھ درمی کرو گے میں اپنی رحمت روک لوں گا تم سے، واپس لے لوں گا تم سے، اگر ہیلا بازی تم نے شروع کر دی وہ میں رحمت روک لوں گا تم سے، ملعونوں کی فہرست میں شامل کر دوں گا، ملعون یعنی محروم، ہیلا بازی کا یہ نتیجہ ہے۔ وسل ام ان القریۃ التی کانت حاضرۃ، آیا 163 میں ہے، اگلی جو اصل آیا وہ 164 ہے۔ وسل ام ان القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر از یعدون فی السبت از تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم۔ ہفتے کو مچھلیاں ساری آتی تھیں ساحل پر لیکن پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب ہفتہ بھر پکڑنے کی اجازت تھی مچھلی کوئی نہیں ہوتی تھی ساحل پر، مچھلیاں بھی قریب نہیں آتی تھیں، انہیں پتہ تھا یہ پکڑیں گے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح خدا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آزماتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ خوب یہاں پر ہے کہ دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک گروہ، ایک قوم ہلاکت کی راہوں پر جا رہے ہیں، ایک دوسری قوم یا طبقہ ان کو سمجھاتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اس پہ مت جاؤ۔ ایک تیسری قوم ان سمجھانے والوں کو، وائزین کو آ کر روکتی ہے کہ تم کیوں روکتے ہیں ان کو، ان کو جانے دو، ہلاک ہونے دو، تباہ ہونے دو، مرنے دو ان کو، آپ ان کو کیوں روکتے ہو ہلاکت کی راہوں سے، جانے دو ان کو۔ کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے، خوش ہوتے ہیں دوسرے ہلاکوں، جانے دو اس کو، ختم ہونے دو، مرنے دو اس کو۔ کچھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ، ان کو روکیں ہلاکت کی راہوں سے، ان کو روکیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں واز کرتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذاباً شدیدا، خوب جانے دو ان کو، خدا ان کو ہلاک کرے گا، عذاب شدید ان کو عطا کرے گا۔ وہ قوم جو روکتے ہیں ان کو، سمجھاتے ہیں، ان کا جواب یہ، قالوا معذرتاً الی ربکم، خوب اس لیے کہ ہم اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں، عذر رکھنے کے لیے خدا کے پاس کہ ہم نے بتایا تھا، ہم نے سمجھایا تھا ان کو، ولعلہم یتقون، شاید یہ بچ جائیں، نجات پا جائیں، اس لیے ان کو روکتے ہیں۔ کہ جب ایک قوم ہلاکت کی راہوں پر جا رہی ہو، دوسرے تماشا نہ دیکھیں، سمجھائیں، بتائیں، اس کو روکیں، شاید رک جائیں، شاید منع ہو جائیں، سمجھ میں آ جائے ان کو، ہلاکت کا راستہ اپنا بدل لیں۔ سورہ انفال میں یہاں ایک قانون کلی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا و حیات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ہلاکت تو ہلاک میں موازنہ بھی ہے، یعنی دونوں کو ایک ہی آیت میں ایک دوسرے کے مقابل استعمال کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہلاکت کے مقابلے میں حیات ہے و حیات کے مقابلے میں ہلاکت ہے۔ وہ قانون خدا کیا ہے ہلاکت و حیات کا؟ ہلاکت و حیات کا قانون یہ ہے کہ جس نے ہلاک ہونا ہے ان بینتن، اور جس نے حیات پانی ہے ان بینتن۔ آگاہ کریں گے پہلے اس کو، بینات روشن کریں گے، پھر اس کے بعد ہلاکت کا راستہ ہے تو ہلاکت کی راہ پر جائے، اور اگر نجات کا راستہ ہے تو نجات کی راہ پر جائے۔ ایک ماجرا ذکر کر کے، سورہ انفال آیا 42 میں ہے، کہ عموماً اس کو جس طرح علامہ اقبال کے شعر، قوم کی بیداری کے لیے، قوم کی حیات کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے اور اس کے لیے تھے، چونکہ مسلمانوں کو عزت چاہیے ہی نہیں، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو، وہ عزت ان کو راس نہیں آتی، گرمی لگتی ہے عزت میں ان کو، اس وجہ سے انہیں نہیں چاہیے، کہتے ہیں یہ فالتو کلام ہے علامہ اقبال کا، اس کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا علامہ اقبال کے شعر اب کام آ رہے ہیں کاروباری لوگوں کے، گائے سوپ بیچنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ قوم تو عزت کے لیے استعمال نہیں کرتی، کم از کم صابن تو بیچیں ہم ان شعروں کے ذریعے سے، لہذا وہ پاکستان کے کام یا پاکستانی قوم کے کام تو نہیں آ رہے یہ شعر، ان کے لیے کرکٹ اور دوسری چیزیں اور فلمی گانے اور یہ زیادہ مزیدار چیزیں. گائے سوپ والوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, یعنی جہاں بھی گائے سوپ سے آپ دھوئیں گے اجالا آ جائے گا آپ کے کپڑوں میں. اقبال نے فرمایا ہے ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. بالکل یہی حال قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, قرآن کی آیات کے ساتھ بھی. جو آیات نجات بخش ہیں, آگاہی دینے کے لیے ہیں, وہ واقعاً کیمیا نسخے ہیں قرآن کے حیات انسانی کے لیے. ان کے ذریعے سے ہم اکثر, اب دیکھیں بلڈ بینک کے لیے یہ آیات لکھی ہوتی ہیں, این جی او کے لیے لکھی ہوتی ہیں, یا اس طرح کے کسی رفاعی کام کے لیے یہ آیات لکھی ہوتی ہیں. جبکہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت اساسی قانون ہے, قانون حیات و ہلاک امم, قوموں کی حیات و ہلاکت کا قانون اللہ نے ذکر کیا ہے. لیکن کہاں لکھا ہوتا ہے یہ عموماً, آپ دیکھیں بلڈ بینک میں اور ان چیزوں میں. مثلا ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں, من احیا نفسا کانما احیا النفس جمیعا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی خون عطیہ کرو, اگر آپ نے ایک جان بچا لی تو سمجھو سب کو بچا لیا. خون دینے کے لیے یہ آیات استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ آیات بھی انہی مشابہ موارد میں استعمال کرتے ہیں. آیہ 42 یہ ہے, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی. وہ یاد کرو تم نیچے تھے وہ اوپر تھے, ایک مارکے میں تم نچلی پوزیشن میں تھے, ڈاؤن پوزیشن میں تھے, وہ تم سے اچھی پوزیشن میں تھے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولیکن لیخزی اللہ امرن کان مفعولا. اور اس کے باوجود کہ تمہاری پوزیشن نیچے تھی وہ تم پر حاوی تھے, پھر بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے کھولے راستے جن سے تم نجات پا سکتے تھے, اور اگر تم اختلاف کرتے تو تمہاری تباہی تھی. اس کے اندر نچلی پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی تمہاری نجات ہو گئی, چونکہ خدا نے جو بتایا تھا اس پر تم نے عمل کیا. اور اگر تم اختلاف کرتے, جس طرح موقع ہو رہا تھا اختلاف کرنے کا, اگر وہ اختلاف شدید ہو جاتا تو لاختلفتم فی المیعاد ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اور خدا جو کام کرنا ہے وہ کر کے رہتا ہے, اس میں تردید نہیں ہے, خدا اپنا کام نہیں چھوڑتا. کیوں؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ, کہ جس نے مرنا ہے عَنْ بَيِّنَةٍ مرے, اور جس نے بچنا ہے عَنْ بَيِّنَةٍ بچے. نہ غفلت میں کسی نے نجات پانی ہے, نہ غفلت میں کسی نے مرنا ہے. عَنْ بَيِّنَةٍ مرے گا, یعنی آگاہی پہلے ملے گی اس کو کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے, پھر بھی جائے گا. ہلاکت جب ہو جائے گی اس وقت کیا کہتے ہیں, وہ چارہ کوئی نہیں تھا اس وقت, مجبور تھے, بھلے پتا تھا ہمیں یہ غلط راہ پر جا رہے ہیں لیکن کیا کرتے, چارہ نہیں تھا, مجبوری تھی فلاں, تو پھر یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا کر سکتے تھے ہم, اور کیا کرتے ہم اس کے لیے, پھر یہ باتیں شروع کرتے ہیں ہلاک ہونے کے بعد. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس نے بھی ہلاک ہونا ہے عن بینۃٍ, اور جس نے بھی بچنا ہے زندگی اختیار کرنی ہے عن بینۃٍ. بینہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قوموں کی بقا کے, یہی سنن خدا بینات خدا ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے, کہ یہ قوانین ہیں, یہ رائے ہیں نجات کی, یہ رائے ہیں ہلاک کی. خوب اگر ہلاک کی راہوں پہ چلو گے تو عن بینۃٍ مرو گے تم, نجات پاؤ گے عن بینۃٍ نجات پاؤ گے تم. خوب اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے دو راستے ہیں, اور جس راہ پر چلے گی ان بینۃٍ جا رہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں تھا ہمیں یا دوسرا آپشن نہیں تھا. دوسرا آپشن تھا لیکن مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں تھا, ہو نہیں سکتا تھا, یہ اتنا دشوار ہے, مر جائیں گے. ایک سابقہ گورنر پنجاب کا, اس نے یہ بیان دیا تھا پرویز مشرف کے دور میں, کہ امریکہ کو گالی مت دو, بھوک سے مر جاؤ گے. ایک جرنیل تھا, فوجی جرنیل, گورنر تھا, اس نے یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ کو برا بھلا مت کہو ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے. یہ ان کا ایمان ہے کہ اس راہ میں ہم نجات پا رہے ہیں. یہ ہلاکت کا راستہ ہے, امریکہ کی گود میں بیٹھنا, امریکہ کی ایما پہ چلنا, امریکہ کے اشاروں پہ ناچنا, یہ ہلاکت کا راستہ ہے. حکمران اس راہ پہ جاتے ہیں, قوم بھی ووٹ دے کے تائید کر دیتی ہے اس راہ کو, مذہبی غیر مذہبی سب اس کے حامی ہو جاتے ہیں, اسی ہلاکت خیز راہ کے حامی ہیں. اور ہلاکت تو پھر سب کو نہیں ہے, اس میں یوں تو نہیں مجبور تھے تو بھی ہلاک ہونا ہے, آپ کو نجات نہیں مل سکتی. ان اللہ لسمیع علیم. سورہ یونس میں آیت 13 میں ہے, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, تم سے پہلے والے جو امتیں آئیں, آیات 13 میں, 13 اور 14 سورہ یونس میں, تم سے پہلے جو لوگ آئے ہم نے بہت سارے ان میں سے ہلاک کیے. کیوں؟ لما ظلموا, ظلم کی وجہ سے, ظالمانہ راہیں انہوں نے اختیار کی تھی. یہ ظلم بھی اب جب قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ظلم یہی ہوتا ہے جو پولیس کرتی ہے دوسروں پر, جو کوئی بڑا سرمایہ دار سیٹ کرتا ہے چھوٹوں پر, اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں. لیکن جو فقیر فقیر پر خود اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جو تھانے سے باہر خود لوگ گھروں میں کر رہے ہیں, ہم خود کر رہے ہیں ظالمانہ راستے, اسے ہم ظلم شمار نہیں کرتے. چونکہ ہم نے ظلم کا معنی میڈیا سے سیکھا ہے, یہ بڑا ظلم ہوا فلاں پر, اس کو مارا گیا, بڑا ظلم ہوا. تو ہماری نظروں میں ظلم وہی ہے جس کو میڈیا ظلم کہتا ہے, باقی ظلم نہیں ہے. نہ, قرآنی ظلم وہ ہے جو زندگی کی بنیاد بنا ہوا ہے. ظلم جو قرآن بتا رہا ہے یہ وہی ظلم ہے جس پر ہم خود زندگی گزار رہے ہیں سارے, ظلم کی بنیاد پر. بس ظلم وہ نہ سمجھے جو میڈیا سے ہم نے سمجھا ہے کہ چند کسی کو کسی کے اوپر, کوئی کسی کا مال کھا جائے, یتیم کا, بیوہ کا, یہ ظلم ہے جو میڈیا اس کو زیادہ ہوا دیتا ہے. نہ, اپچے بسا انسان یہ ظلم نہیں کرتا جو میڈیا بتاتا ہے, کسی کا مال چھینتا نہیں ہے, کسی کو مارتا نہیں ہے, کسی کو پیٹتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن راستہ ظالمانہ راستہ اس نے اپنایا ہوا ہے. کیا ظالمانہ راستہ ہے؟ یعنی حدود خدا سے باہر, تعدی و تجاوز از حدود الہی, نظام خدا سے باہر, یہ ظلم ہے. نظام الہی سے باہر جانا یہ ظلم ہے. کچھ نہ کرنا یہ ظلم ہے. ہم کہتے ہیں کوئی کسی کو مار رہا ہے یہ ظلم ہے, مثلا اسرائیلی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں یہ ظلم ہے, فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کی آواز نہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے. یوں تو نہیں کہ یہ ظلم نہ ہو. بس قرآن کے لحاظ سے اگر ظلم کا میدان دیکھیں تو بہت وسیع ہے, اور سب ظلم کی راہ پر حرکت کر رہے ہیں. ظلم کا انجام کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, جو انہوں نے ظلم کیا اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, جبکہ ان کے پاس رسل بینات لے کر آئے ہوئے تھے انہیں ظالمانہ راہوں سے دور کرنے کے لیے. اب اس وقت ہم بے حیثیت قوم, پاکستانی قوم, ظالمانہ راہ پر سب جا رہے ہیں, مظلوم بھی اور ظالم بھی, سارے حکمران بھی اور قوم بھی, لیڈر بھی اور پیروکار بھی, پارٹیاں بھی اور ان کے اعضاء بھی, سب ظالمانہ راہ پر جا رہے ہیں. جبکہ رسل بینات لے کر آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ راستے درست نہیں ہیں. مثلا علامہ اقبال, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ درست راہ نہیں ہے, یہ ظالمانہ راستہ ہے, یہ نہیں ہے نجات کا راستہ. لیکن پھر بھی اصرار ہے اسی پر چلنا ہے, بینات کی طرف توجہ نہیں ہے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. قَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اور نتیجہ ظلم کا ہلاکت ہے اور ہم مجرموں کو اس طرح سے سزا دیتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف, اب انہیں تو ہلاک کیا ظالمانہ راہوں پر چلے, تمہیں جانشین بنایا ان کا کہ دیکھتے ہیں تم کن راہوں پر چلتے ہو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, تمہاری کارکردگی دیکھتے ہیں کہ اب تم کن راہوں پر چلتے ہو. وہ تو ظالمانہ راہوں پہ چلے اور ہلاک ہوئے, وہ اب تمہاری باری ہے, دیکھیں کیا کرتے ہو. سورہ ہود میں آیا 116 اور 117 میں اسی مطلب کو پھر بیان کیا گیا ہے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین. خب کیوں نہیں تھے گزشتہ قوموں کے اندر ایسے لوگ, فلولا یعنی پہلی جو نسلیں امتیں گزری ہیں ان کے اندر مشکل کیا تھی. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینہون عن الفساد, جو لوگوں کو فساد کے راہوں سے روکیں, یعنی گزشتہ قوموں کے اندر جو لوگ تھے کچھ ایسے تھے جو لوگوں کو فساد کی راہ سے روکتے تھے, مانے بنتے تھے, نہ یعنی المنکر کرتے تھے. الا قلیلا ممن انجینا منہم, کچھ کم ایسے لوگ تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ, لیکن کچھ ایسے تھے جو راہ ظلم اختیار کیا, وہ مترفین کی راہ پر چل پڑتے تھے, عیاش فاسد طبقہ, کرپٹ طبقہ, اس کرپشن والے کے پیچھے چلتے تھے. وکانوا مجرمین, اور سب مجرم تھے. وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون, یہ قانون خدا ہے, خدا کسی ایسی قوم کو آبادی کو ہلاک نہیں کرے گا جس کے اندر رہنے والے لوگ مصلح ہوں, اصلاح یافتہ ہوں. مصلحون کی آبادی کو خدا کبھی ہلاک نہیں کرے گا, جس آبادی کے اندر نہ کہ ایک دو مصلحین رہتے ہوں انفرادی طور پر, مصلح لوٹا ان کا ہو اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں, نہ مصلحون, مصلحون یعنی اجتماعی زندگی کے اندر اصلاح کا راستہ انہوں نے اپنایا ہو. ایسی آبادی میں چند ایک غلط بھی ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر قومی زندگی کا رخ, اجتماعی زندگی کا رخ اصلاح کی طرف ہے, صالحین ہیں. وما کان ربک لیہلک القرى بظلم, خدا ایسی آبادی یا امت کو ہلاک نہیں کرتا جس کے اندر مصلحون رہتے ہوں. ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ. سورہ ہجر میں ہے آیہ 4 میں ہے, وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم, ہم نے پہلے جتنے بھی قریے اور قومیں ہلاک کی ہیں ایک سرنوشت معین ان کی تھی, کتاب معلوم یعنی ایک سرنوشت معین مشخص تھی ان کی, یعنی ایک راہ ہلاکت کا انہوں نے شروع کیا, اس تباہی کی راہ پر گئے, فساد کی راہ پر گئے, اتنا آگے گئے کہ وہ مدت مقررہ بھی پوری ہو گئی, وہ نصاب بھی فساد کا مکمل ہوا اور وہاں اجل ان کی پہنچائی اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. جس آبادی و قوم کو ہم نے ہلاک کیا اس کی ایک کتاب معلوم تھی, یعنی ایک سرنوشت معین سرنوشت تھی, اسی کے مطابق ہم نے اس کو ہلاک کر دیا. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, کی یہ آیا پہلے بھی زیر باس آ چکی ہے, چند آیات اور مشاہدہ کر لیتے ہیں چونکہ تھوڑا سا زیادہ مضمون ہے اس کا لمبا. سورہ ورقہ اسرا میں ہیں, یہاں بھی ایک قانون کلی کی طرف اشارہ ہے, آیا 16 میں, وَإِذَا آیا 16 اور 17 دونوں, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کا, آغاز ہلاکت کہاں سے ہوتا ہے, امرنا مترفیہا, ہم اس قوم کے عیاشوں کو حکم دیتے ہیں, وہ عیاشی شروع کرتے ہیں, فساد شروع کرتے ہیں, تباہی شروع کرتے ہیں. مترف عیاش طبقے کو کہتے ہیں، لا ابالی، بے بندوبار، لا پرواہ، بے باک، جو کسی حدود کا پابند نہیں ہوتا، حوسران، شہوتران، شکم پرست، لذت پرست لوگ، یہ مترف کہلاتے ہیں۔ جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرتے ہیں اس میں مترف زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ قوموں کی ہلاکت کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ عیاش زیادہ اس قوم کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عیاشی کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں۔ اور عیاش طبقہ خوب ظاہر ہے جب اپنی خاص زندگی گزارتا ہے وہ زندگی رویہ بن جاتی ہے عام لوگوں کے لیے۔ مثلا اس وقت عیاش طبقے کا زندگی کا رویہ غریبوں کا بھی رویہ ہے۔ آپ غریب بچے دیکھیں، لنڈے سے وہی پتلونے پہنتے ہیں جو عیاش طبقہ پہنتا ہے، جبکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں عیاشی کے لیے۔ یعنی غریب طبقے کے اوپر، فقیر طبقے کے اوپر، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، روش زندگی مترفانہ ہے ان کی، عیاشی والی زندگی ہے، عیاشی ہے، لذت پرستی ہے، عیش پرستی ہے، حوث کی دنیا ہے۔ ان کے پاس وسائل بھی ہیں عیاشی کے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی تسکین اور طریقوں سے انجام دے دیتے ہیں۔ عیاش طبقہ مثلا فرض کر لیں خاص مرکز بنے ہوئے ہیں اس کی عیاشی کے لیے، کلب بنے ہوئے ہیں عیاشی کے لیے، یہ جو فقیر طبقہ ہے یہ محلوں میں ہی وہ فساد شروع کر دیتا ہے، گھروں میں اپنے فساد شروع کر دیتا ہے۔ عیاش طبقہ اس کی عیاشی کی فلمیں بنتی ہیں، مناظر دکھائے جاتے ہیں ٹی وی پہ، چینل پہ، یہ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ کے ادھر ہی ناچنا شروع کر دیتے ہیں فقیر۔ یہ روش مترفیانہ زندگی روش بن جاتی ہے، قاعدہ بن جاتی ہے، سب اسی کو اپنا لیتے ہیں، ہر ایک کا انداز مترفیانہ ہو جاتا ہے۔ اذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها، یہ فسق و فجور شروع کرتے ہیں، یہ مترف طبقہ عیاش فسق و فساد کرتے ہیں، یہ فسق و فساد عام ہو جاتا ہے۔ فحق علیہ القول، اور اس طرح ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے، وہ نصاب اپنا پورا کر دیتے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے حق ان پر۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہماری باری آتی ہے، انہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا اور اس کو انتہا تک پہنچایا، جب انتہا تک پہنچتے ہیں خداوند تک فرمانے، پھر ہماری باری آتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، ہم ان کو ہلاک کرتے ہیں، تدمیر یعنی مسل دیتے ہیں، تدمیر بالکل خاکستر بنانے کو کہتے ہیں، اس طرح سے ہم ان کو ختم کرتے ہیں، خاکستر بنا دیتے ہیں، ان کا اثر و نشان تک باقی نہیں رہتا، اس طرح سے ہم ان کو مسل دیتے ہیں۔ اور یوں نہیں کہ یہ سمجھو یہ بات ہے اور اللہ کریم ہے، جس طرح سے عموماً مترف، عیاش، گناہکار طبقہ روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں اللہ کریم ہے۔ وَكَمْ أَحْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے کہ نوح کے بعد بھی ہم نے بہت ساری قومیں تباہ کی ہیں، ہلاک کی ہیں، قوم نوح کے بعد بھی بہت ساری قومیں ہلاکت و تباہی کا شکار ہوئی ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور خدا کافی ہے اس کے لیے کہ اپنے بندوں کے ذنوب و گناہ اور گناہ کارانہ راہوں سے آشنا ہے، آگاہ ہے۔ خدا کا خبیر و بصیر ہونا کافی ہے اس کے لیے، خدا کو اس کے علاوہ کوئی اور سند نہیں چاہیے، کوئی اور گواہی نہیں چاہیے، وہ خود آگاہ ہے، بصیر ہے، علیم ہے۔ علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ بہت ڈرو گناہوں سے، بہت ڈرو، اس لیے کہ جو کل جج ہے، حاکم ہے، جس نے فیصلہ سنانا ہے، وہی آج گواہ ہے، اس لیے بہت ڈرو گناہ سے، کہ کل جس نے حکم سنانا ہے، فیصلہ کرنا ہے، وہ خود آج گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیونکہ خبیر و بصیر ہے خدا کی ذات۔ آیہ 58 میں سورہ اسراء میں یہ مضمون ہے، وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او مُؤَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ خوب، یہ قرآن میں یا کتاب الہی میں مستور ہے، مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، یا کہیں سرنوشت قوم میں لکھا ہوا ہے یہ کہ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، تمام آبادیاں جتنی بھی ہیں قریے، یہ سب کے سب قیامت سے پہلے خدا ان کو ہلاک کر دے گا، قبل یوم مل کے، او مؤذبوها عذابا شدیدا، عذاب قیامت الگ ہے، یہ قبل از قیامت کی بات ہو رہی ہے، قبل از قیامت یہ حشر کریں گے ہم ان کا، قبل از قیامت عذاب شدید ان قریوں کے اوپر، ان قوموں کے اوپر نازل کریں گے جو ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں، جو تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ سورہ کاف میں آیا 59 میں ہیں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ خوب، یہ آبادی جسے ہم نے ہلاک کیا کیونکہ ظلم کیا، انہوں نے ظالمانہ راستہ انہوں نے اپنایا، اس وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ایک وقت مقرر، موعد ان کے لیے مقرر کر دیا کہ ان کی ہلاکت کا یہ ٹائم ہے، یہاں پہنچیں گے ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ اب اس طرح آیات دیگر بھی ہیں، کافی آیات ہیں، کچھ رہ جائے گا سلسلہ، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، آج بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کا قانون ہے آیات اجتماعی انسان کے لیے، حیات و ہلاک کے، اجتماعی حیات انسان کی دو قانون کے درمیان ہیں، قومی حیات، قومی زندگی نجات کی راہ پر بھی جا سکتی ہے قوانین اللہ کے، اور ہلاکت کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ قومی ہلاکت دو صورتیں ہیں اس کی، ایک قومی ہلاکت جسمانی ہلاکت کی صورت بھی ہوگی اس کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ جسمانی ہلاکت نہ ہو لیکن بے حیثیت قوم ہلاک ہو جائے، وہ قوم کب، جب اس کے اندر شعور مر جائے اور جب اس کے اندر تحرک، وہ حرکت قومی رشد کی طرف اور اپنی ترقی کی طرف جو حرکت ہے وہ اس میں رک جائے، بقا کی طرف، یہ موت ہے اس قوم کی۔ لہذا بہت ساری قومیں جسمانی طور پر زندہ ہیں لیکن بے حیثیت قوم مردہ ہیں، مردے کی طرح دوسروں کے ہاتھوں میں رحم و کرم پر ہیں، وہ ان سے کھیل رہے ہیں، یہ سرنوشت ہے قوموں کی جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔ چائنا سے ایک برادر نے رابطہ کیا ہے اور سلام کے بعد ایک تو محرم کے بارے میں پوچھا ہے، کہاں پڑھیں گے، خوب جب پڑھیں گے پتہ چل جائے گا آپ کو محرم کے بارے میں، ابھی رمضان گزر رہا ہے، یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آیا محرم میں بھی ہمیں یہ سہولت میسر ہوگی کہ براہ راست سن سکیں گے خطاب یا نہیں سن سکیں گے۔ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو یہ برادران جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک کے اندر ہی دوسری جگہوں پر ہیں، براہ راست بھی ان تک پہنچ جائے اگر زندہ ہوئے۔ سنن الہی کے ضمن میں آزمائش کی وضاحت کریں، کیونکہ کئی بار انبیاء اکرام کو بھی آزمائشوں میں ڈالا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ خوب، قبل از وقت سوال کیا ہے آپ نے، چونکہ سنت امتحان یا سنت ابتلاء، افتنان، تین چار لفظوں کے ساتھ قرآن نے اس سنت کو ذکر کیا ہے، سنت امتحان الہی، سنت افتنان الہی و سنت ابتلاء الہی، کہ قومیں امتحان بھی دیتی ہیں، پاس بھی ہوتی ہیں، ناکام بھی ہوتی ہیں، اسے مستقل طور پر بحث کریں گے، ایک سوال کے ضمن میں نہیں اس کا تذکرہ کرتے، باقاعدہ اس سنت سے بات کریں گے انشاءاللہ مفصل، قرآنی آیات کی روشنی میں کہ کیسا قانون ہے اللہ کا اور کس طرح جاری ہوتا ہے اور کس طرح نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ موضوع پہ غور کم کرتے ہیں آپ، موضوع جب بیان ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری چیزیں ذہنی طور پر تلاش کرتے رہتے ہیں آپ، ساری توجہ اگر موضوع پہ رکھیں، موضوع سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے سوال تبدیل ہو جائیں گے، یعنی ہوں گے یقیناً سوال ہوں گے، لیکن یہ سوال نہیں ہوں گے اس طرح کے جیسے ابھی ہو رہا ہے، کیا شہادتوں کا ہونا کسی قوم میں حیات کی علامت ہے؟ ملت تشیع پاکستان سالوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، مگر پھر بھی روزانہ شہادتوں کے باوجود ابھی تک اس چیز کو ترک نہیں کیا جو اس کے حیات کی علامت ہے، یعنی آزاداری، عاشورہ، اور ابھی تک شہادتیں پیش کر رہی ہیں۔ سوال اس طرح واضح بھی نہیں ہے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ شہادتیں، وہ شہادتیں قومی تقدیر بدلتی ہیں جو آگاہانہ ہوں، اختیاری و انتخابی ہوں۔ یہ شہادتیں جو ہم دے رہے ہیں یہ اختیاری نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے شہیدوں، کوئی بھی نہیں چاہتا شہیدوں، بے گناہ مار دیا جاتا ہے دیندار ہونے کے جرم میں، شیعہ ہونے کے جرم میں، بے خطا۔ ان شہادتوں سے بھی البتہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہوتی ہے جب شاہ شہدا کے وارث اس پہلو کی طرف جائیں، وہ شہادتیں نجات بخش ہوتی ہیں جو آگاہانہ ہوں، جیسے کربلا میں تھیں۔ کربلا میں یوں نہیں تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے اور انہیں مار دیا گیا، گئے ہی اسی میدان میں، مقتل میں گئے، اس راہ میں گئے تھے، اور جو باقی امور ہیں وہ بھی اسی طرح۔ شہادتیں حیات کی علامت اس وقت ہوتی ہیں کہ جب اختیاری ہوں، آگاہانہ ہوں کہ ایک ملت اپنی سبقت کے لیے یا اپنی برتری کے لیے شہادتیں پیش کرے۔ ابھی جو ہمیں مار رہے ہیں ہماری کمزوری کی علامت ہے یہ شہادتیں، چونکہ ضعیف ہیں ہم، مار رہے ہیں ہم، یہ ضعف کی علامت ہے ہماری اس وقت جو مر رہے ہیں۔ بعض شہادتیں ایسی ہوتی ہیں جو برتری کی علامت ہوتی ہیں، قوت کی علامت ہوتی ہیں، جب آگاہانہ شہادتیں شروع ہو جائیں جو مر کا ایک قتال میں ہوتی ہیں۔ از نظر قرآن عیاشی سے کیا مراد ہے؟ اور سوریہ کے عیاشی مشہور ہے کیا آج ان کی؟ وہ ابھی ذکر کیا نا عیاشی کا معنی، آوس پرستی، لذت پرستی، وہ جو کہا جاتا ہے کہ غور نہیں کرتے موضوع پر، غور کریں، یہ سوال نہیں اٹھتے مثلا عیاشی سے کیا مراد ہے، وہ بیان کیا ہے عیاشی یعنی حوث پرستی، نفس پرستی، لذت پرستی، شکم پرستی، شہوت رانی، حوث رانی، یہ ساری کی ہیں نا یہ باتیں درس کے دوران۔ اب یہ ساری قوم جو بھی یہ کام کرے، جب یہ عیاشی کلچر بن جائے تو تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے معاشرے ہیں جہاں روش بن گئی ہے، جیسے پاکستان ایک عیاشی کلچر بن گیا ہے، غریب بھی عیاش ہے، امیر بھی عیاش ہے، عیش لذت پرستی، سب لذت پرستی کے پیچھے ہیں، مقصد ہدف وہ نہیں ہے نظر میں، چونکہ لذتیں اندھا کر دیتی ہیں انسان کو، جو انسان لذتوں میں بہت کھو جاتا ہے، لذتیں انسان کی حصے مار دیتی ہیں، روزہ حصے بیدار کرنے کے لیے، چونکہ تھوڑی سی لذتیں چھڑاتا ہے روزہ، لذتوں سے، عادتوں سے انسان دور ہوتا ہے، کچھ حصے بیدار ہوتی ہیں، حیات آتی ہے، زندگی آتی ہے، روزے سے حیات کے آثار انسان میں نمودار ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہوتے۔ بہت سارے معاشرے ہیں، شام نہیں پوری عرب دنیا ساری عیاش ہے، اور اس وقت جو ان کی صورت حال ہے صاحب عیاشی کی وجہ سے تباہی کی، وہ چکے ہیں تباہ، اب اس سے زیادہ آگے کیا ہلاکت ہوگی، غلام، ذلیل، رسوا، کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کریں جو ان کا حق ادا کریں، یعنی ان الفاظ کے معانی سے کہیں زیادہ آگے نکلے جا مثلا ان کو بے غیرتی سے بہت آگے جا چکے ہیں، اب کوئی لفظ نیا ڈھونڈنا پڑے گا بے غیرتی سے بھی زیادہ آگے، جو عربوں کی حالت کو بیان کر سکے، اس وقت جو عرب دنیا جس گمراہی میں اور جس ورطے میں پڑ چکی ہے، وہ ہلاکت ہے ان کی یہ اس وقت، کسی چیز کے مالک، اپنی ملک کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لذتوں اور عیش میں مست ہیں، اندھے ہیں بالکل، یہ فقیر عرب بھی، امیر عرب بھی، سارے عیش ان کی زندگیوں کا جز بن چکی ہے۔